محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم خواتین حضرات. گزشتہ نشست میں میں نے کسی صاحب کے سوال کے جواب میں یہ وعدہ کیا تھا کہ سورہ الحدید پہ بات ہم کریں گے. ترجمہ قرآن پاک کی کسی بھی سورہ کا الحمدللہ بکثرت اویلیبل ہے. فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا. جناب مولانا عثمانی صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے. تو وہ تو اویلیبل ہے. جو چیز اویلیبل نہیں ہے وہ عام طور پر کسی مترجم نے یہ مینشن نہیں کیا کہ کوئی سورہ کس صورت حال میں نازل ہوئی, اس کے نزول کی بیک گراؤنڈ کیا تھی, اور قرآن پاک کو سمجھنے میں دو طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں. ایک تو سیدھا سیدھا طریقہ ہے کہ اس کا ترجمہ, اور تاکہ اس کے احکامات ہمیں سمجھ میں آ جائیں اور احکامات کو ہم اپنی ذات پر لاگو کر سکیں, ان کی تعمیل کر سکیں. یہ تو بڑا سادہ اور سامنے کا طریقہ ہے کہ ہم باترجمہ قرآن پاک لے لیں, تفسیر لے لیں, اور جہاں پر ہمارا علم ساتھ نہ دے اور ہمیں وہ احکامات سمجھ میں نہ آئیں تو ہم مختلف امامین کی لکھی ہوئی تفاسیر اور مختلف فقیہ حضرات کی لکھی ہوئی فقہ کو اگر ترجمے کے ساتھ مل کے ہم پڑھ لیں تو وہ احکامات بڑے کلیئر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر قرآن پاک کو سمجھنا مقصود ہو تو پھر ہر سورہ جو نازل کی گئی اس کا موقع اور اس کی بیک گراؤنڈ وہ اگر ہمارے علم میں ہے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے قرآن پاک کو سمجھنا, اور پھر اس کا ترجمہ بھی زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے لگتا ہے, اس کے احکامات آسانی سے سمجھ میں آنے لگتے ہیں. سورہ الحدید مدنی ہے, یہ اس میں تمام علماء کرام کا اتفاق ہے اس بات پر. بہت سی صورتیں ہیں جن میں اتفاق نہیں ہو سکا, کچھ میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے کہ مدنی ہے یا مکی سورہ ہے, کچھ میں علماء کی اکثریت اس پر متفق ہے, لیکن ایک قلیل تعداد علماء کی وہ ہے جو اسے متفق نہیں ہوتی. لیکن یہ سورہ ایسی ہے جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ مدنی سورت ہے, مدینہ منورہ میں یہ نازل ہوئی تھی. اس کی 29 آیات ہیں, 29 آیات. اس میں 540 سینٹنس استعمال کیے گئے ہیں اور اس کے 4 رکوع ہیں. یہ اصل میں جو نازل ہوئی اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ جنگ بدر میں تو اہل قریش کو بڑی واضح شکست ہو گئی تھی. پہلے اہل قریش کا خیال یہ تھا کہ مٹھی بھر مسلمان ہیں, ان کی مالی حالت بہت خراب ہے, مادی وسائل سے یہ تہی دامن ہیں, اس کے برعکس ہم مادی لحاظ سے مضبوط ہیں, مالی لحاظ سے خاصے طاقتور ہیں, تو ہم جب چاہیں گے ان کو مٹا ڈالیں گے. لیکن جب مارکہ بدر پیش آیا تو اس کے نتائج نے اہل قریش کو ہلا دیا, اور اس کے بعد پھر اہل قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک مربوط پلاننگ کے تحت مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دیں گے, اور اسی لیے وہ جنگ احد میں پہلے سے کہیں زیادہ تیاری کے ساتھ آئے تھے, اور ابو سفیان اس وقت ان کے سپہ سالار تھے. جنگ احد میں غزوہ بدر سے کہیں تیزی کے ساتھ اہل قریش کو شکست ہو گئی تھی. یہ اور بات ہے کہ وہ شکست ہونے کے بعد مسلمانوں سے کوتاہی ہو گئی اور آپ نے تاریخ پڑھی کہ اس درے کو خالی کر دیا انہوں نے، تو جناب خالد بن ولید جو اس وقت اہل قریش کے ساتھ تھے اور ان کی جنگی بصیرت بے پناہ تھی اس وقت بھی، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اہل قریش کے ایک بڑے دستے کو لے کے اس درے سے مسلمانوں کے عقب پر آ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا اور مسلمان اس مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے، تو مسلمان جو تھے دے وہ کاٹ ان سرپرائز، جس کی وجہ سے پھر خاصی افراتفری بھی پھیلی مسلمانوں میں، لیکن وہ شکست پھر بھی مسلمانوں کو اس طرح کی نہیں ہو سکی جس طرح اہل قریش نے پلان کیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے صرف اہل قریش مسلمانوں کے دشمن تھے، تو اہل قریش نے اس ایک مربوط پروگرام کے تحت ارد گرد کے جو جزیرہ نما عرب میں دوسرے قبائل بستے تھے ان تمام قبائل کو اپنے ساتھ ملایا کہ مسلمانوں کے معاذ اللہ فتنے کو اگر ہم اسی سٹیج پر ختم کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہمیں مٹا ڈالیں گے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اہل قریش کے ساتھ جتنے اور کافر قبیلے تھے اور حتیٰ کہ یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور یہ سلسلہ صلح حدیبیہ تک جاری رہا. غزوہ احد کے بعد سے لے کے صلح حدیبیہ تک کا زمانہ یہ تھا جس میں تمام مسلمان مخالف قوتیں مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہو کر ان کو مٹانے کے لیے سرگرم ہو گئی ہوئی تھیں. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. اور پھر اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی. اس کو الحدید اس لیے کہا گیا کہ اس میں آیت نمبر 25 میں حدید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی لفظ سے اسے منسوب کر دیا گیا اور اس کا نام سورہ الحدید ہو گیا. اس میں جنرلی جو رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کر کے رب تعالیٰ نے تلقین اس بات کی ہے، میں یہ لفظی ترجمہ نہیں بتا رہا، میں اس کے صرف آپ کو جنرل بیک گراؤنڈ تاکہ اس سمجھ آ جائے کہ کس موقع پر یہ سورہ اتاری گئی تھی، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، اس کی ضرورت پیش کیوں آئی. تو مسلمانوں کو ترغیب دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے دل کھول کر اس میں سے مسلم کاز کے لیے استعمال کرو، خرچ کرو مسلم کاز کے لیے. اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو شاید کہیں آج کے زمانے میں ہمارے کام آ جائے کہ رب تعالیٰ نے اس کی غالباً آیت نمبر 10، اگر یہ آیت صحیح یاد ہے مجھے نمبر، اس کا آیت کے نمبر میں فرق ہو سکتا ہے کہ 10ویں نہیں تو شاید 15ویں ہوگی، لیکن کہا یہی ہے رب نے کہ یہ جو مال و دولت تمہارے پاس ہے یہ سدا تمہارے پاس نہیں رہے گا، گزرے ہوئے کل میں کسی اور کے پاس تھا، آج یہ تمہارے پاس ہے، آنے والے کل میں شاید کسی اور کے پاس ہوگا، لیکن اس کا اجر جو ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ کئی گنا کر کے لوٹا دیا جائے گا، اس کا کئی گنا اجر بڑھا کے دے دیا جائے گا. اور یہ شاید میرے علم کی حد تک واحد موقع ہے جہاں رب تعالیٰ نے یہ کہا کہ آج جو حالات ہیں ان میں جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے تو اس کا اجر بے پناہ ہے تمہارے لیے. جو مسلمانوں کی آج حالت ہے یہ وقتی ہے، مسلمان طاقت پکڑ جائیں گے، کل یہ صورتحال نہیں رہے گی. کل جب تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مسلم کاز کے لیے خرچ کرو گے تو اس کا اجر اتنا نہیں ہوگا جتنا آج ہے. یہ بات شاید میرے علم کی حد تک، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، میرے علم کی حد تک شاید یہ واحد موقع ہے جس پر رب تعالیٰ نے یہ کمپیرزن ڈرا کر دیا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آج خرچ کرنے کا جو اجر ہے وہ جو حالات آج ہیں وہ کل نہیں رہیں گے مسلمانوں کے. یہ ایک طرح کی نوید بھی تھی مسلمانوں کو کہ جو صورت حال آج ہے وہ کل نہیں رہے گی، مسلمان طاقت پکڑ جائیں گے. اور پھر جب تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مسلم کاز کے لیے خرچ کرو گے تو اجر اتنا نہیں ملے گا جتنا آج مل رہا ہے. یہ اس کی बैकग्राउंड है इस सूरा की, और इसमें जो वादे हैं रब के, एक तो मुसलमानों की कुव्वत पकड़ जाने के हैं और फिर दौलत की बेसबाती के भी, कि बेखबर है कि दौलत सदा एक ही जगह नहीं रहती, ये इट चेंजेस हैंड्स वेरी क्विकली, ये एक उसमें खबर और है मुसलमानों के लिए। और फिर एक सबक इसमें हमारे लिए यह है कि उस बात का अजर बहुत है जहां हम बरमौका खर्च करते हैं, जब जरूरत है मुस्लिम कॉज को, उस वक्त अगर हम अल्लाह के दिए हुए माल में से बड़े खुले दिल से मुस्लिम कॉज को प्रमोट करने के लिए खर्च कर देते हैं तो उसका अजर बहुत है, और वक्त गुजर जाने के बाद खर्च किए हुए का वो अजर नहीं है। हम उस जमाने में जब ये सूरह उतरी है, अगर उसको जरा सा आज पे मुंतकब करके देखें तो इसमें एक बड़ी मुमासलत पाई जाती है। मैंने यहां किसी मौके पर पहले भी अर्ज किया था कि इस्लाम में कौमियत का कोई तसव्वुर नहीं है, उम्मा का तसव्वुर है। इस्लाम के मुताबिक मुसलमान जज्द वाहिद हैं, ये उम्मा है, यहां कौमियत नहीं है इस्लाम में, ये खुद हम लोगों ने इसके अंदर इजाफा किया हुआ है। तो अगर मुसलमानों को आप उम्मा के तौर पर ले लें, मुस्लिम उम्मा, तो आज सूरत हाल एग्जैक्टली वही बनती है कि हमारे पास कुव्वत नहीं है, हमारे यहां स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी नहीं है, विजन अगर मौजूद है तो उस विजन को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम अपनी नाक से आगे देख ही नहीं पा रहे हैं, कुछ रुपया पैसा पेनी पॉकेट्स में जमा है और बहुत है, लेकिन हम में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला कोई नहीं है इस वक्त, हजरत सुलेमान फारसी कोई नहीं है हमें, और आज ये वक्त है कि वो पॉकेट्स जहां पैसे की कंसंट्रेशन है, दौलत की कंसंट्रेशन है मुसलमानों में, अगर उस दौलत का सिर्फ 25% उन ममालिक पर खर्च कर दिया जाए जो टेक्नोलॉजिकली आगे हैं लेकिन माली लिहाज से कमजोर हैं, और उन ममालिक को माली लिहाज से सपोर्ट करके मिलिटरली स्ट्रांग कर दिया जाए, और वो ममालिक जिन पे खर्च किया जाएगा और जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, वो अगर फाइटिंग आर्म बन जाए मुस्लिम उम्मा का, तो सूरत हाल बदल जाएगी, एक बहुत बड़ी तब्दीली वाकई हो जाएगी। ये सूरतें जिनको हम पढ़ते हैं, तर्जुमे से भी पढ़ते हैं, फिर उसकी तफसीर भी पढ़ते हैं, उनकी बैकग्राउंड अगर कहीं हमें अवेलेबल हो जाए तो वो पढ़ने में मिल जाएगी। इसको हम वाह वाह तक और सुभान अल्लाह जजाक अल्लाह तक महदूद न कर दें, इनको जब हम समझने लगते हैं तो अपनी जात पर अगर हम अप्लाई कर लें, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, तो इसके नताइज बड़े मुख्तलिफ हो जाएंगे आज की निस्बत। यहीं किसी नशिस्त में मैंने एक अर्ज किया था कि मालूमात और इल्म में सिर्फ एक फर्क है, जो मालूमात हम एक्वायर करते हैं, जो चीज हम सीखते हैं, अगर उसको हम अपनी जात पर अप्लाई करते हैं और वो हमारे रवैयों को वो चीज बदल देती है, वो मालूमात अगर हमारे ऊपर अप्लाई होकर हमारे रवैयों को बदल दे तो वो इल्म है, और अगर वो हमारे रवैयों को बदल न सके तो वो सिर्फ मालूमात है। तो मालूमात तक महदूद नहीं रहनी चाहिए ये चीजें, हम इन मालूमात को इल्म में कन्वर्ट कर दें अपनी जात पर अप्लाई करके, और उस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के नतीजे में जो हमारे बिहेवियर्स चेंज होंगे, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ चेंज होंगे, वो बेहतर नतीजा देंगे। किसी साहब ने सवाल किया है कि बराए मेहरबानी अरफा के दिन के बारे में वजाहत कर दें कि यह हमारे मुल्क के मुताबिक कौन से ज़ील हज का दिन होता है। असल में लफ्ज अरफा अरबी का लफ्ज है, इसके मायने हैं पहचानना या पहचान लिया। ग्रामर के रूप से इसको जिस तरह आप देखें, इस पर कई रवायात हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर हुक्म इलाही के तहत चले गए थे। बाद में बीबी साहिबा उस जगह से शिफ्ट कर गईं मुख्तलिफ फैक्टर्स के तहत। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी साहिबा को और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तलाश करते फिरे, हत्ता कि मैदान अरफात में इनकी मुलाकात हो गई और वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था। और उस मैदान का नाम इरफात भी इसी निस्बत से पड़ गया कि वो जगह जहां पहचाना गया। हम उसी सुन्नत के इत्तबा में हम मैदान अरफात में जाते हैं और ये अरफा का दिन भी उसी निस्बत से कहलाता है। वो दिन जो हम मैदान अरफात में सर्व करेंगे वो अरफा का दिन कहलाता है और इस पर इत्तफाक है कि ये 9th और 10th ज़ील हज की दरमियानी शाम, क्योंकि इस्लाम में तब्दील हो जाता वक्त, मगरिब के वक्त तारीख तब्दील हो जाती है, लेकिन रूहानियत में कहा यह जाता है कि असर और मगरिब के दरमियान दिन तब्दील हो जाता है, तो 9 का दिन अरफा का दिन कहलाता है और इबादत की रात 9 और 10 की दरमियानी रात है। ये सवाल वो सूरह अल-हदीद के बारे में, इसके फजाइल और ख्वाहिश का असल में पूछा था, जो मैं मेरे जहन से निकल गया था कि मैं ये समझा सूरह अल-हदीद के बारे में मालूम करना चाह रहे हैं, तो बात वहीं अटकी है जिसमें हमेशा मैं अर्ज किया करता हूं कि कुरान पाक रब ताला ने बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए उतारा था, मुसलमानों मोमिनों की हिदायत के लिए, इसमें उनके लिए हिदायत है। और जो सबक कुरान पाक हमें नटशल में सिखाता है, नटशल की बात है जस्ट, अगर एक जुमले में हम बयान करें वो ये है कि हम मैटीरियल गेन्स पर नजर न रखें बल्कि आखरत पर नजर रखें, हम दुनिया की मोहब्बत दिल में न पालें बल्कि आखरत की मोहब्बत दिल में पाल लें, रब की मोहब्बत दिल में पालें। जिस चीज को कुरान दिल से निकाल देने को कहता है, जिसकी मोहब्बत को, ये एक हम अपनी जात पर जुल्म करते हैं ये, कि उसी कुरान पाक को दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालता है हमारी और उसकी जगह रब की मोहब्बत डालता है। उसे हम दुनिया के हसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारा फलां काम हो जाए, ये सूरत पढ़ लो, हमारा हमें ये मिल जाए दुनियावी मालो दौलत, उसके लिए ये सूरत पढ़ लो। मैं ये समझता हूं कि ये अपनी जात पर जुल्म है कि रब ने जिस कलाम अपने कलाम को उतारा था हमारे दिलों से इस दुनिया की मोहब्बत को निकाल देने के लिए ताकि हमें राह हिदायत मिल जाए, हम उसी दुनिया को कमाने के लिए उसकी सूरतों और आयात को इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो इसमें एतराज नहीं, मैं बता दूंगा आपको कि अगर इसे असर के वक्त पढ़ा जाए तो इसके पढ़ने से जनरली अजीज रिश्तेदार आप पर मेहरबान हो जाएंगे। अगर इसे हम सोने से पहले पढ़ेंगे तो हमारी तबीयत में वो सख्ती आ जाएगी जो एक मोमिन में میدان جنگ میں ہوتی ہے، کیونکہ مومن زمانے امن میں موم سے زیادہ نرم ہوتا ہے اپنے دشمنوں کے لیے بھی، اپنے مخالفین کے لیے بھی. لیکن میدان جنگ میں جب تلواریں نیام سے نکل آئیں، آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ جب مارکا شروع ہو جائے، تو وہ فولاد سے زیادہ سخت ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے، صرف اس وقت تک جب تک کہ مارکا جاری ہے، اور جو ہی وہ مارکا ختم ہو جائے، دشمن ہتھیار ڈال دے، صلح کی درخواست کر دے، تو مومن فوری طور پر پھر تبدیل ہوتا ہے اور موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے انہی لوگوں کے لیے جن پر اس نے ہتھیار اٹھائے ہوتے ہیں. تو اگر اسے ہم سونے سے پہلے پڑھیں گے تو ہمارے اندر وہی سختی آ جائے گی، فولاد کی سی، جو مومن کے اندر میدان جنگ میں پیدا ہوتی ہے. ایک غیر ملک سے کسی صاحب نے سوال پوچھا ہوا ہے کہ could you please describe the فضائل of سورہ مزمل. Am I correct in thinking that the surah always remains in one's memory even if it is not recited for a long time? میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے سورہ مزمل پہ بات کروں گا. یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں سورہ مزمل کے بارے میں عرض کروں کچھ، اور یہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ جو ایک کنسیپٹ ہے، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ اگر ہم اسے نہ بھی پڑھیں سورہ کو تو یہ یاد رہتی ہے، یہ میرے علم میں نہیں، ورنہ میں ضرور عرض کر دیتا. اور یہ کسی نے سوال سورہ حشر کی آخری تین آیات کے بارے میں کیا ہے. Could you please throw light on the significance of the last three verses of surah? Is it permissible to recite them very often after every prayer? What will be the impact on the reciter? ضرور پڑھیے، مبارک ہیں یہ تینوں آیات. اگر اس کو ریگولرلی کوئی بھی شخص پڑھتا ہے تو اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، رقیق ہوتا ہے اس کا دل. اور وہ لوگ جن کا دل رقیق ہو، وہ صاحب محبت ہوتے ہیں، وہ لوگ ان میں محبت کا زور ہوتا ہے. اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ زیادہ پیدا ہوگا. اس میں شاید وہ دھوکہ اس بات پر کھا رہے ہیں کہ اس کے ترجمے پر، ان تینوں آیات کے ترجمے کی وجہ سے، جو ان کے انفلوئنسز ہیں آیات کے، الفاظ کے، حروف کے، اس کا تعلق اس کے ترجمے سے نہیں ہے. میں نے شاید یہاں کسی وقت عرض کیا تھا کہ ایک آیت کا انفلوئنس، بلکہ یوں کہ یہ ایک سورہ کا انفلوئنس اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی آیات کی فارمیشن کیا ہے. بلکہ زیادہ آسانی سے یوں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ حرف سے شروع ہوتی ہے بات، ہر حرف کا اپنا ایک اثر ہے، اپنا ایک وزن ہے، اور قرآن کے ہر حرف کے ماتحت فرشتے ہیں. اگر ہم ان حروف کو جمع کر لیں تو لفظ بن جائے گا، تو اس لفظ کا انفلوئنس اور اس کا ویٹ، اس پر اس کا دار و مدار ہے کہ اس میں کون سے حروف استعمال کیے گئے ہیں. اور اسی طرح ایک آیت کا انفلوئنس اور اس کا ویٹیج، اس کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے اندر کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. پھر ایک سورہ کے انفلوئنس اور اس کے ویٹیج کا انحصار اس پر ہے کہ وہ کن آیات پر مبنی ہے. اسی سے انفلوئنسز ڈیولپ ہوتے ہیں، ویسے ہی وہ اثر دکھائے گی. ایک زمانے میں، یہاں میں نے اس کو دوہرا کے میں اپنی شامت کو آواز دوں گا کہ بے پناہ میل شروع ہو جائے گی کہ اس کے وقت اور تعداد بتائیے کیسے پڑھا جائے گا. یہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ الف لام میم، اب یہ تین حروف ہیں جو ایک ہی جگہ اکٹھے استعمال ہو گئے ہیں. اگر الف لام میم کو پڑھا جائے تو انسان ولایت کے تیسرے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ سب حضرات مجھے خطوط اور میل بھیجنا شروع کر دیں کہ اس کو بتاؤ. تو میں یہ عرض کر دوں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ فزکس پڑھنے سے انسان سائنٹسٹ بن جاتا ہے یا کیمسٹری پڑھنے سے انسان سائنٹسٹ بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بچہ ابھی بگنر ہے، کلاس فائیو میں وہ پڑھ رہا ہے، وہ اگر ایم ایس سی کی کیمسٹری یا فزکس کی کتاب پڑھے گا تو وہ سائنٹسٹ بن جائے گا. اس کا الٹا نقصان ہوگا کہ وہ فرسٹریٹ ہو جائے گا، اس کی سمجھ میں آئے گی نہیں بات کہ یہ کتاب کہہ کیا رہی ہے. یا اگر ایک ہائی رائزنگ ٹاور ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ سٹوری ٹاور ہے اور ٹالسٹ بلڈنگ ہے اس شہر کی، تو ہم کبھی بھی 30th سٹوری اس کی بلڈ نہیں کر پائیں گے اگر فضا میں اس کی کنسٹرکشن ہم نے شروع کر دی. تو یہ ضروری ہے کہ 30 سٹوری ہائی رائزنگ ٹاور بلڈ کرنے کے لیے ہم بنیادوں کی کھدائی شروع کریں. اور آپ حضرات سب نے مکان بنائے ہوں گے، بلڈنگز بنوائی ہوں گی اپنے استعمال کے لیے. انسان کا میکسیمم وقت، ایفرٹ، میٹیریل اور پیسہ فاؤنڈیشنز میں ہی سنک ہوتا ہے. جب ایک بار کوئی بلڈنگ پلنتھ لیول تک آ جائے، اس کی فاؤنڈیشن سے اٹھائے وہ اور پلنتھ لیول پر آ گئی، تو بلڈنگ بڑی تیزی سے کھڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح عبادات کے سلسلے میں یا ذکر اذکار اورات کے سلسلے میں، وظائف کے سلسلے میں، اگر انسان کی روح کی فاؤنڈیشنز بلڈ نہیں ہوئی ہیں تو ذکر اذکار اور وظائف وہ اثر نہیں دکھا پائیں گے جن کی توقع ہم کرتے ہیں. تو کسی بھی ذکر اذکار اورات وظائف چلہ مجاہدہ، ان سے فائدہ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نے بنیادیں بنائی ہوں. ایک صاحب بڑی شدت سے میرے مجھ سے نہ صرف ناراض ہوئے بلکہ خط کے ذریعے مجھ پر بہت ہی گرجے برسے. وہ بھی شاید کسی غیر ملک میں، یورپین کنٹری میں ہیں کسی میں. وہ مجھ سے حروف مقطعات کے سلسلے میں یہ فرماتے رہے کہ میں انہیں حروف مقطعات میں سے ان کی روح سے مطابقت رکھتا ہوا ایک حرف بتا دوں تاکہ وہ پڑھ لیں. تو میں نے ان سے لکھا کہ حضور، حروف مقطعات کو پڑھنے سے پہلے آپ اپنی روح اور اپنے قلب کو اس کی بالیدگی کے ایک مقام تک لے جائیے اور پھر حروف مقطعات کا ورد کیجئے، تو آپ کو ڈیزائرڈ رزلٹ مل جائیں گے. تو وہ دوبارہ خط آ گیا کہ اس کی وضاحت کر دیں، میرے سمجھ میں نہیں آئی. تو میں نے ان کو لکھا کہ اس کی پہلے بنیاد بنانی پڑے گی آپ کو، اپنی روح کی، اپنے قلب کی، اپنے نفس کو مارنے کی. اس کے بعد پھر دوسری عبادات کرتے کرتے جب آپ روح کی لطافت کے ایک مقام پر آئیں گے تو پھر حروف مقطعات میں سے اگر کوئی حرف آپ پڑھیں گے تو اس کے مطلوبہ نتائج برآمد ہو جائیں گے. تو ان کا اگلا خط بہت مزے کا تھا کہ آپ مجھے ان کو منکیریوں میں ڈالنے کے بجائے سیدھا کہہ دیجئے کہ آپ کے پاس صرف فرشتے علم کے لیے آ سکتے ہیں، کوئی انسان نہیں آ سکتا. تو اس کے نتیجے مجھے 4 پیجز لیٹر ایک لکھنا پڑا انہیں کہ کس کس طرح سے میں کیا کہتا ہوں، کہ فاؤنڈیشن کیسے بلڈ اپ ہوگی. تو پھر خط آ گیا کہ اگر مجھے یہ سب کچھ یہ کرنا ہے تو مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ پہلے بنیادیں ہمیں بلڈ کرنا پڑیں گی اپنی، اور بنیاد کی ابتدا جیسے میں نے کہا کہ کھدائی کرنی پڑتی ہے کسی بھی بلڈنگ کی بنیاد رکھنے کے لیے، وہ بارہا میں نے یہ جملہ یہاں کہا، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ سٹیپ ون روحانیت میں یاد رکھیے یہ ہے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں کہ کوئی شخص ہمیں کتنا ہی برا کیوں نہ کہہ دے، کوئی شخص ہمارے خلاف کتنا ہی منفی پروپیگنڈا کیوں نہ کر رہا ہو، کوئی شخص ہماری جڑیں کیوں نہ کاٹ رہا ہو، کوئی شخص ہم پر کتنے ہی بہتان باندھ دے، کتنے ہی الزامات لگا دے، ہم اس کے خلاف اپنے دل میں کوئی میل نہ آنے دیں، اپنے دل کو اس میل سے، اس کینہ سے، اس غصے سے، انتقام کی آگ سے دور رکھیں، پاک صاف رکھیں۔ یہ سٹیپ ون ہے اس کا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ روحانیت کی بلڈنگ کے لیے آپ نے اگر اس پہ عمل کیا تو بنیادوں کے لیے زمین کی کھدائی کر رہے ہیں آپ۔ اس کے بعد سٹیپ ٹو یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات روک کر، اپنے آرام کو قربان کر کے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی اور بالخصوص وہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں ان کے کام آ جائیں، ان کی خدمت کر لیں، لیکن دو کڑی شرائط کے ساتھ، کہ رازداری اس درجے کی ہو کہ خود ہماری ذات کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہم نے کسی کی خدمت کر دی ہے، اپنی ذات سے بھی چھپا لیں اس بات کو، اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو سیلف سجیشن کے ذریعے ایک تعلیم دیتے رہیں کہ جو کچھ میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، بقول دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کے، یہ شخص مجھ سے اپنی خدمت کروا کر مجھ پر احسان کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم قسم کھا لیں کہ ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی نگیٹو بات نہیں کہیں گے۔ جب بھی ہماری زبان سے کسی شخص کے بارے میں کوئی کامنٹس نکلیں گے، کوئی ذکر نکلے گا کسی کے لیے، تو پازیٹو ہوگا۔ اور فرض عبادات جاری رکھیے، رب آپ کا ہے، گارنٹیڈ ہے یہ بات۔ اگر زیادہ دور نہ جائیں، یہی تین ہم کام کر لیں تو رب دوست ہے ہمارا۔ صرف ان تین باتوں پہ عمل کر لیں اور فرض عبادات کرتے چلے جائیے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ وظائف، ذکر، اذکار ہمیں رب تک لے جاتے ہیں، بالکل نہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ تو رب کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب ہم رب کو یاد کرتے ہیں تو جواباً وہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہم اس کو پکارتے ہیں تو وہ ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیکن رب کی دوستی کمانے کے لیے ذکر، اذکار، اوراد، چلے، مجاہدے، وظائف یہ کام نہیں آتے، بلکہ الٹا طبیعت میں سختی پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو جو سنت کے مطابق فقیر میں جو نرمی، جو لوچ اور جو لچک ہوتی ہے، یہ عین سنت کے مطابق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ضرب المثال ہے۔ وہ نرمی، وہ لچک، وہ لوچ آتی ہی ان تین چیزوں کے ذریعے سے ہے۔ آپ کبھی آزمائیے اپنے آپ کو، اپنی ذات کا ایک ٹیسٹ لے لیجئے۔ جو شخص سب سے زیادہ آپ کو نقصان دیتا ہے، جو شخص سب سے بڑا مخالف ہے آپ کا، جو شخص سب سے زیادہ آپ پر الزامات لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، آپ کو جینے نہیں دیتا، اس کی خدمت کر کے دیکھیے آپ کے اندر روحانی خوشی کتنی ہوتی ہے، آپ کا جسم خوشی سے پھٹنے لگے گا، اتنی خوشی ہوگی اندر۔ اور عبادت کے اندر استغراق کتنا بڑھتا ہے، یہ کبھی آزمائیے، ایک دن کے لیے تجربہ کر لیجئے۔ اور رات کو جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو اپنا استغراق دیکھیے گا کس درجے کا ہے. اس کا کی نوٹ یہی ہے کہ دل سے, وہ جو ایک زمانے میں یہاں میں نے عرض کی تھی 10 آلائشوں کی بات, غصہ, کینہ, حسد, بغض اور حرص زوام, حرص کلام, انتقام, یہ کلیتن نہ صحیح, جزوی طور پر ہی نکال کے دیکھیے کہ عبادت میں استغراق, اس کے اندر انہماق آپ کا کس قدر بڑھ جائے گا. اور پھر جو تسبیح آپ کریں گے آنکھیں بند کر کے, اس کے انعامات دیکھ لیجئے کہ کیا ہوتے ہیں, دنیا بدل جائے گی. باقی جتنی سوالات رہ گئے اور سورہ مزمل کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے, اس کو بیان کریں گے. اس تک کے لیے اجازت ہے. السلام علیکم.